نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبي. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. میرے عزیزوں اور دوستو، قرآن پاک اللہ تعالی کا کلام ہے جو بہت عظیم الشان ہے. اس کلام کی مثل کوئی نہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے، اور یہ کلام احکم الحاکمین جو بادشاہوں کو بادشاہت دینے والا، یہ اس کا کلام ہے. اس کا ایک ایک حرف حق ہے، اور اس کا ایک ایک حرف نصیحت ہے، اور ایک ایک حرف اس کا عظیم الشان ہے، عظمت والا ہے. ایک ایک حرف معانی کے سمندر لیے ہوئے ہے، بلاغت کے سمندر لیے ہوئے ہے، اور اس کا ہر ہر لفظ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے نام محبت بھرا پیغام ہے. خدا تعالیٰ نے اپنے اس کلام پاک میں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے دنیا میں زندہ رہنے کا، دنیا میں جینے کا ڈھنگ بتلا دیا ہے. اور اس کو ہم تک پہنچانے والے اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی اور اللہ تعالیٰ کے بعد بزرگ ترین ہستی اور بالکل سچے اور امانت دار سرکار دو جہاں سید الانبیاء سرور دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا تعالیٰ کا یہ کلام سراسر خیر خواہی ہے. حدیث میں آتا ہے الدین النصیحہ، نصیحت کے معنی خیر خواہی کے. دین سراسر خیر خواہی ہے، اور دین چونکہ اللہ کا ہے تو اللہ سے بڑھ کر ہمارا خیر خواہ کون ہو سکتا. بھائی بات سنو، اے بھیا ادھر آ جا، یہاں بیٹھ اس طرف. سراسر خیر خواہی، اللہ تعالی کے سوا ہمارا خیر خواہ کوئی نہیں، اور اللہ سے بڑا ہمارا خیر خواہ کوئی نہیں. اسی طرح سے اللہ تعالی کی محبوب ترین اور بزرگ ترین ہستی سرکار دو جہاں سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ خیر خواہ انسانیت کوئی بھی نہیں، اور امت کے لیے سب سے زیادہ غم اٹھانے والی شخصیت دنیا میں سرکار دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں. تو ان ہستیوں کا حق بنتا ہے کہ ہم بھی ان کی نصیحتوں پر عمل کر کے ان کا حق ادا کریں. جو ہمارے خیر خواہ ہیں، سراپا خیر خواہ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری اچھائی اور بھلائی مطلوب ہے، خیر خواہی مطلوب ہے، نفع مطلوب ہے، انعامات دینا مقصود ہے، انعامات سے نوازنا مقصود ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہارا نبی حریص ہے، لالچی ہے. اردو میں اس کو لالچی کہتے ہیں، عربی میں حریص کہتے ہیں، یعنی آپ کی انتہائی رغبت اور چاہت کیا ہے کہ مومنین کے لیے رؤوف ہیں اور رحیم ہیں. رؤوف کا مفہوم تکلیف سے بچانا، رغبت کہتے ہیں اس کو، تکلیف سے بچانا، اور رحیم کہتے ہیں بے انتہا مہربانی کرنے والے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی رغبت اور انتہائی چاہت کیا ہے کہ ہر انسان جہنم سے بچ جائے، اللہ کی سزا سے بچ جائے. یہ تو ہو گئی رغبت کا حق. اور رحمت کیا ہے؟ کہ ہر انسان جنت میں جانے والا بن جائے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو لوٹنے والا بن جائے. بس یہی خدا تعالیٰ کو بھی مطلوب ہے، اور یہی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مطلوب ہے. آپ کی چاہت، آپ کی حرص ہم سے یہی ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جتنا حلوہ کھانا ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری جوتے سے پٹنا ہے. ہے کہ نہیں دوست؟ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم آپ کو حلوہ کھلائیں گے لیکن پھر 10 جوتے بھی لگائیں گے آپ کو، اور اگر آپ حلوہ نہیں کھائیں گے تو آپ کو جوتے بھی نہیں ماریں گے، آپ کیا پسند کرو گے؟ نور البشر، حلوہ پسند کرو گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جوتے پڑیں گے. تو جوتے سے بچنا زیادہ ضروری ہوا نا. اے بھائی، میں کیا بتاؤ، مسکراؤ ذرا، اچھی شکل بنا کے بیٹھو، مسکرا کے بیٹھو، چہرے پہ تبسم ہو، مسکراہٹ ہو. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جو آدمی ہنستا مسکراتا رہتا ہے، یہ علامت ہے اس کے روح کی زندہ ہونے کی، اس کی روح زندہ ہے. اور جو آدمی منہ بسور کے بیٹھا رہتا ہے، یہ علامت ہے کہ اس کی روح مردہ ہے. اتنے پریشانی کا شکل کیوں بنائی؟ تم بھی مسکراؤ، مسکراؤ تم بھی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اچھا، کیا اس کا کیا حل ہے پھر؟ جب سمجھ میں ہی نہیں آئے گا تو میں کس لیے آیا ہوں؟ تو ہنستا مسکراتا چہرہ جو ہے، کشادہ چہرہ، یہ اچھے اخلاق میں سے ہے اور روح کے زندہ ہونے کی علامت ہے. کہ جو شخص ہنستا مسکراتا رہتا ہے، اور اس کی گہرائی میں جاؤ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہنستا مسکراتا آدمی وہی رہتا ہے جو ہر حالات میں اپنے اللہ سے راضی رہتا ہے. اس کو کہتے ہیں رضا بالقضا، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا. شکایت، ناشکری اور رنج و غم کا اظہار نہ کرنا، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے خوش رہنا. تو وہ آدمی مسکراتا ہے، ہر حالات میں مسکراتا ہے. اچھے حالات میں تو انسان مسکراتا ہے، لیکن کمال بندگی اور رضا بالقضاء، یعنی اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا، تو جس کو یہ مقام نصیب ہوتا ہے وہ آدمی ہر حالت میں، رنج میں بھی مسکراتا ہے. تو میرے دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ کو ہم سے رزق نہیں چاہیے، اولاد نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے. مال تو وہ خود ہم کو دیتے ہیں، رزق وہ خود ہم کو دیتے ہیں، اولاد وہ ہم کو دیتے ہیں، کائنات کی جتنی نعمتیں اللہ ہمیں دیتے ہیں ہم تو اللہ کو نہیں دے سکتے، اللہ کو کوئی بھی چیز نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کا نام ہے صمد. صمد کے معنی بے نیاز، اردو میں تو یہ ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اس کی تشریح ہے کہ المحتاج الیہ کل احد والمحتاج المستغنی عن کل احد والمحتاج الیہ کل احد. صمد وہ ذات ہے جو ساری مخلوق سے بے پرواہ ہے، بے نیاز، محتاج نہیں ہے کسی کا، مگر ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، اس کو صمد کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بے نیاز، بے نیاز کے معنی کہ وہ کسی کے محتاج نہیں ہے اور ساری مخلوق ان کی محتاج ہے. تو اللہ کو تو ہم کچھ نہیں دیتے ہیں، نہ دے سکتے ہیں، بلکہ وہ ہمیں دیتے ہیں. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے کچھ نہیں چاہتے تھے سوائے اس کے کہ ہم دین پر آ جائیں، دین پر عمل کرنے والے ہو جائیں، اور اس کی وجہ سے ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں. تو میرے دوستو، دین سراسر خیر خواہی ہے بندوں کے لیے. اسی طرح سے قرآن پاک بھی بندوں کے لیے خیر خواہی خیر خواہی ہے، جس میں جو کچھ بات ہے ہماری بھلائی کے لیے ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا، ہماری بھلائی کے لیے کیا، اپنی بھلائی کے لیے نہیں کیا. ہم گناہ کریں گے، خود سزا بھگتیں گے، اللہ کا اس سے کوئی نقصان نہیں، ہمیں نقصان ہوگا. ہم اللہ کی بات مانیں گے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا فائدہ ہوگا. تو دین سراسر خیر خواہی ہے، اور قرآن پاک سراسر خیر خواہی ہے، بندوں کے مفاد میں ہے، بندوں کی بھلائی کے لیے ہے، بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے ہے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی نصیحت ہے وہ مومنوں کی، انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے، سراسر خیر خواہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے کچھ نہیں چاہتے، کوئی رزق نہیں چاہتے، کوئی مال نہیں چاہتے. مال کا تو یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ چاہیں تو پیغمبری کے ساتھ بادشاہت بھی آپ کو دے سکتے ہیں. دو چوائس دی، آج کل آپشن بولتے ہیں اس کو، اسمارٹ فون ہوتا ہے لوگوں کے پاس، بہت جلدی لوگوں نے سیکھ لیا ہے آپشن. بچہ کہتا ہے اس میں یہ آپشن، اس میں وہ آپشن. آپشن مانے آپ کو اختیار ہے کہ یہ چیز چن لیں، یہ چیز چن لیں، اس میں یہ کام بھی ہو سکتا ہے، یہ کام بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپشن دیا کہ آپ چاہیں تو ہم پیغمبری کے ساتھ آپ کو بادشاہ عطا فرما دیں، اور آپ چاہیں تو آپ کو فقر کے ساتھ پیغمبری دے دیں. پیغمبری تو آپ کو دیں گے، لیکن آپ کو دو آپشن ہیں، کہ پیغمبری کے ساتھ آپ مال و دولت اور بادشاہت کو قبول کریں. اگر آپ قبول فرماتے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو بادشاہت بھی دے دیتے، پیغمبر تو آپ تھے ہی تھے، بادشاہت بھی دے دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری چوائس، دوسری آپشن یہ دی اپنے نبی کو کہ آپ چاہیں تو پھر فقر والی پیغمبری لے لیں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فقر کی پیغمبری دی، فقر کی. تو اللہ نے تو بادشاہت بھی پیش کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہت نہیں لی. تو مال کا تو یہ حال، پھر ہم سے کیوں چاہتے؟ جب اللہ دینے کو تیار تھے، اللہ سے تو لیا نہیں، تو ہم سے کیوں لیتے؟ مخلوق سے کیوں لالچ کرتے؟ اگر لالچ کرنی تھی تو اللہ سے کرتے، لائیے اللہ میاں، جیسے آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی تھی، جیسے آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت دی تھی، مجھے بھی بادشاہت دے دیجئے تاکہ میں عیش و آرام کے ساتھ پیغمبری کروں، تو وہ بھی مقبولیت تھی. لیکن آپ نے پیغمبری کے ساتھ فقر کو قبول کیا، فقر. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیشکش کی کہ آپ فرمائیں تو ہم مکہ کے پہاڑوں کو، اس کے سنگریزوں کو سونے کا بنا دیں، پورے کے پورے سنگریزے سونے کا بنا دیں، اتنا مال. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کیا عرض کیا کہ یا اللہ، میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں تو آپ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن فاقے سے رہوں تو اس پر میں صبر کروں. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی کمی کیا ہوتی؟ قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے ایک مرتبہ آپ کو لالچ دینی چاہی کہ ہم آپ سے ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اپنا دین بھی پھیلا لیں لیکن ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں، بتوں کو کچھ نہ کہیں آپ، تو آپ کو ہم قبیلے کی سرداری بادشاہت دینے کو تیار ہیں، تمام قبیلوں کے آپ بڑے ہوں گے، اور جتنا مال کہیں ہم آپ کو مال دینے کو تیار ہیں، جس لڑکی سے آپ چاہیں شادی کرنا ہم آپ کو وہ بھی دینے کو تیار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی لا کے رکھ دو تو بھی میں یہ راستہ اللہ کا نہیں چھوڑ سکتا. تو میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم سے کچھ نہیں چاہیے تھا، اگر لینا ہوتا تو اللہ سے کہتے کہ یا اللہ ٹھیک ہے مکہ کے پہاڑوں کو اور سنگریزوں کو آپ سونے کا بنا دیجئے، میں بھی آرام سے رہوں، میری امت بھی آرام سے رہے، مگر آپ نے خود بھی فاقہ کیا کہ صحابہ نے جب ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ خندق کے موقع پر یہ شکایت کی، پیٹ میں دو پتھر بندے ہوئے، ایک پتھر بندھا ہوا دکھایا کہ بھوک سے ہمارا یہ حال ہو گیا کہ پیٹ میں ہم نے پتھر باندھ رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو اس پہ دو پتھر بندھے ہوئے تھے، دو پتھر بندھے ہوئے تھے کس کے؟ جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین اور کائنات کی بزرگ ترین ہستی. تو میرے دوستو، جس طرح اللہ تعالیٰ کو ہم سے کوئی حاجت نہیں، نہ مطالبہ ہے نہ ہی وہ اس کے محتاج، اسی طرح اللہ کے رسول بھی ہمارے محتاج نہیں، لینا ہی ہوتا تو وہ اللہ سے مانگ لیتے اور اللہ ان کو دے بھی دیتے، اور پھر بھی وہ پیغمبر رہتے ہیں، پھر بھی وہ سردار الانبیاء رہتے ہیں، لیکن آپ نے یہ راستہ پسند کیا. تو جب اللہ سے نہ لیا تو ہم سے کیا لالچ ہو سکتی ہے نا بھائی؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہم سے صرف اور صرف بھلائی ہی بھلائی مت، ہماری بھلائی ہی بھلائی مطلوب ہے، ہماری خیر خواہی مطلوب ہے، پھر بھی ہم شیطان کے راستے پہ جاتے ہیں، پھر بھی ہم رسم و رواج کو دیکھتے ہیں، پھر بھی ہمارے یہاں سود ختم نہیں ہوتا، پھر بھی ہمارے یہاں رشوت ختم نہیں ہوتی، پھر بھی ہم بدنگاہی کو نہیں چھوڑتے، پھر بھی ہم جھوٹ کو نہیں چھوڑتے، پھر بھی ہم دھوکے بازی کو نہیں چھوڑتے، پھر بھی ہم بیجا غصے کو نہیں چھوڑتے، پھر بھی ہم تکبر نہیں دو چھوڑتے، پھر بھی ہم حسد نہیں چھوڑتے، پھر بھی ہم اچھے اخلاق کو اختیار نہیں کرتے. قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں سراسر یہی تعلیمات ہیں، پھر بھی ہم ان تعلیمات کو نہیں اپناتے، اپنی مجبوریاں، اپنے بہانے، اپنے مسائل درپیش رکھتے ہیں، آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، تہمتیں چند سر اپنے دھر چلے، وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں، یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے. یہ مجبوری تھی، فلاں مسئلہ تھا، فلاں مسئلہ تھا، کچھ بھی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں، کتنی احادیث میں احادیث قدسیہ ہیں، قرآن پاک بھرا پڑا ہے. ابھی دو دن پہلے میں اپنے دوستوں سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے حضرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے شیخ کے ساتھ، پھر شیخ ثانی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے 20-25 برس گزارے، اور ابھی بھی الحمدللہ اپنے شیخ کی صحبت میں ہم ہیں، تیسرے شیخ سے تعلق کیا ہم نے. اس پورے عرصے کے اندر ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کی ہدایت پہ ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ مخلوق خدا کو کچھ دم کر دیا کرتے تھے، تعویذ دے دیا کرتے تھے، کچھ پڑھنے کو بتا دیا کرتے تھے، لیکن ہمارے دن رات اللہ کی توفیق سے ساتھ رہنے کے باوجود میں نے کبھی یہ سیکھا نہیں کہ کس معاملے میں کون سا تعویذ دیا جاتا ہے. حالانکہ ہمارے سامنے حضرت تعویذ لکھتے تھے، ہمارے سامنے لوگ اپنا مسئلہ بیان کرتے تھے، ہمارے سامنے حضرت ان کو تعویذ لکھ، ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ ہمیں بھی یہ فن آ جائے کہ بھئی تعویذ کس کام کے لیے کیا تعبیر دیا جاتا ہے، کیسے دیا جاتا ہے، کیا ہدایت ہے. ہمارا اس طرف کبھی دھیان ہی نہیں، نہ وظائف کی طرف دھیان گیا، نہ تعویذ کی طرف دھیان گیا، نہ اور کوئی عملیات کی طرف دھیان گیا. تو ہمارے شیخ کا تو ایک ہی مشن تھا، ایک ہی رٹ تھی، رٹ بول دو رٹ، صبح شام وہاں ایک ہی سبق تھا، تقوی 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 تقوی. سارے مسائل کا حل تقوی ہے، ہر خیر اور بھلائی کا حل تقوی ہے، ہر شر سے بچنے کا علاج تقوی ہے. پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے. میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے، من یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کو مشکلات سے نکالے گا. بتائیے، آپ کو مشکل پڑتی ہے، آپ تعویذ لینے جاتے ہیں، اور اللہ کہہ رہے تم تقوی اختیار کر لو، تمہاری مشکل ہم آسان کریں گے. پھر ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ تعویذوں والا؟ تعویذ لینا منع نہیں، جو تعویذ شریعت کی حدود میں ہو اور آیات الہیہ سے علاج، جھاڑ پھونک سب جائز ہے. لیکن خدا تعالیٰ نے کیا راستہ بتلایا ہے اصل؟ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے. تو ان میں سے یہی ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے. ایک ان کی خاصیت یہ بتلائی ہے کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے، اگرچہ قرآنی آیات سے جھاڑ پھونک کرنا بالکل جائز ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر یہ جھاڑ پھونک سکھائی بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند صحابہ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے اندھیری رات میں برسات میں پہنچے اور آپ کو پا لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی، کہ صحابہ نے عرض کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا کہ قل هو الله احد 3 مرات، قل اعوذ برب الفلق 3 مرات، قل اعوذ برب الناس 3 مرات. 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لو، تم کو کوئی شر نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ جھاڑ پھونک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی ہے. صبح اور شام، آفٹر فجر، آفٹر مغرب، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ لو، تم کو کوئی شر نقصان نہیں پہنچائے گا. اور میرے مرشد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ محدثین نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی موقع پر فرصت نہیں ہے یا انتہائی تھکن ہے، موقع نہیں ہے وظائف کرنے کا، لیکن اگر اس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ لیا، تو یہ تمام وظیفوں کے لیے کافی ہو جائے گا. اتنی بڑی طاقت ہے اس میں، بتلایا ہوا بھی کس کا ہے. اسی طرح سے ایک صحابیہ حاضر ہوئی، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ، اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد جعفر کو نظر لگ جاتی ہے بہت جلدی، کیوں نظر لگ جاتی ہے؟ لحسن صورتہم ولحسن سیرتہم، ان کی صورت بھی اچھی ہے، خوبصورت ہے، اور ان کی سیرت بھی بہت اچھی ہے، با ادب ہے، با اخلاق ہے، تو ان کو نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے. تو آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا میں ان کو جھاڑ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا جھاڑ لیا کرو. تو تعویذ کرنا جو شریعت سے جائز ہو وہ جائز ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے ہمیں کیا راستہ بتلایا ہے؟ سب سے اعلیٰ، من یتق اللہ یجعل له مخرجا، ہم تم کو ہر مشکل سے نکالیں گے. بتائیے، ہم مشکل سے نکلنا چاہتے ہیں نا؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ بھئی ہمیں کوئی مشکل نہ آئے، یہ آ گئی ہے تو اس سے ہم نکل جائیں. تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ قرآن نے جو بتلایا کہ تعویذ کرو، تقوی اختیار کرو. ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ہر شخص رزق چاہتا ہے کہ ہمیں رزق میں فراقی ہو، کم سے کم محنت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ پیسہ مل جائے، ہر شخص چاہتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رستہ بتلا دیا کہ وہی تقوی، کہ تم تقوی اختیار کر لو تو ہم تمہیں ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. بتائیے کتنا بڑا مسئلہ ہمارا حل ہو گیا. اور اسی پر بس نہیں فرمایا، آگے اور ارشاد فرماتے ہیں، من یتق اللہ یجعل له من امره یسرا، جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے کاموں میں آسانی پیدا کرتے ہیں، آسانی پیدا کر دیں گے کہ کام دوسرے آدمی لائن لگا کے دو دو تین تین گھنٹے میں کر رہے ہیں، یا مارے مارے پھر رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، اور ایک ایک کے ساتھ خدا تعالیٰ کی مدد آ گئی، وہ گیا منٹوں میں اس کا کام ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ تقوی. کون سا تعویذ ہے؟ تقوی. بولو تقوی. ہاں تقوی مانے گناہ سے بچنا، پرہیزگاری. پھر آگے اور ارشاد فرما رہے ہیں، میں نے دوستوں کو کہا کہ دیکھو دنیا کے تو سب مسائل اسی میں حل ہوئے، کاموں میں مشکلات سے نکلنا اور رزق بے بہا اور کاموں میں آسانی، چھٹی، آرام سے رہو. مگر اللہ تعالیٰ نے ہماری آخرت کا انتظام بھی تقوی میں کر دیا، آخرت کا انتظام بھی تقوی میں کر دیا کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے ہم تمہیں حق و باطل کی تمیز دیں گے، حق و باطل کی تمیز، تاکہ تم سیدھا راستہ اختیار کر لو اور تم کو کامیابی نصیب ہو. بھائی جو آدمی سیدھے راستے پر چلے گا وہ منزل پہ پہنچے گا کہ نہیں، اور جو آدمی ٹیڑھا چلے گا باطل کی طرف جائے گا تو اس کا ٹھکانہ خدا نخواستہ جہنم ہوگا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آخرت کا بھی انتظام کر دیا کہ تقوی، آخرت کی نجات کی ضمانت بھی تقوی ہی میں ہے. تم گناہوں سے بچو، ہمیں ناراض مت کرو، ہماری نافرمانی مت کرو، تو تم کو حق اور باطل کی تمیز ہو جائے گی، اچھا اور برا نظر آنے لگے گا کہ یہ اچھا ہے یہ برا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. یہ دعا میں آپ لوگوں کو یاد بھی کرا چکا ہوں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، کہ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھلا دیجئے، ورزقنا اتباع، اور اس کی اتباع کو، حق راستے کی اتباع کو ہمارا رزق بنا دیجئے، رزق. وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا، اور برے راستے کو، جھوٹ راستے کو، باطل راستے کو ہمیں باطل دکھلا دیجئے، ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں برے راستے کے اندر اچھائی دکھائے، بھلائی دکھائے، دھوکہ دے. شیطان تو دھوکہ دیتا ہے نا، دھوکے باز تاجر ہے، اچھا مال دکھا کر خراب مال، عیب دار مال پھیل دیتا ہے. یہ جتنی عورتیں پھیر رہی ہیں ان کے حسن کو، ایک آنا حسن کو 16 آنا حسن کر کے دکھاتا ہے، اپنی حلال نعمت کو ایک آنا دکھائے گا، اور بازاری عورتیں جو بے پردہ پھر رہی ہیں ان کو 16 آنا دکھائے گا، اگرچہ وہ حسین نہ بھی ہوں ان کو حسین کر کے دکھلائے گا. لڑکے پھر رہے ہیں کشش والے، ان کو حسین کر کے دکھلائے گا. تو اے اللہ باطل کو باطل دکھلا دیجئے، برے راستے کو برا کر کے ہمیں دکھلا دیجئے، کیونکہ اگر ہم نے برے راستے کو اچھا سمجھا ہم اس پہ چل پڑیں گے. اور ساتھ میں خالی یہی نہیں کہ برے کو برا دکھلا دے، بلکہ ورزقنا اجتنابا، اس سے اجتناب، اس سے پرہیز کو بھی ہمارا رزق بنا دیجیے. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اور انعام تقوی کا فرما دیا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویغفر لکم ذنوبکم. اب تو پوری نجات ہو گئی، آگے اور کیا ہے؟ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. حافظ صاحب، ویکفر عنکم سیئاتکم، اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یعنی آپ کا انجام بھی تقوائی کے اندر بخیر ہے کہ تمہارے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دے گا، یعنی تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اتنے بڑا انعام ہے یہ. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، بخش دے گا. اور بھائی یہی تک ہے نا آیت، یعنی بخشش بھی ہو گئی. جس کی بخشش ہو جائے گی وہ کہاں جائے گا؟ تو یہ کس کا تعویذ ہے؟ تقوی. تو میں نے دوستوں کو یہی کہا کہ ہم نے زندگی بھر حضرت سے یہی ایک تعویذ لیا ہے، یہی ایک تعویذ کا نام سنا ہے کہ بھائی تقوی اختیار کر لو، دنیا کی بھی تمام مشکلات آسان، دنیا کے ہر امر میں آسانی، بے گمان رزق، اور حق و باطل کی تمیز. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یتق اللہ صار آمنا فی بلادی، جس نے تقوی اختیار کیا جہاں جائے گا امن سے رہے گا، جہاں جائے گا امن سے رہے گا. کیوں رہے گا امن سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اولیاؤہ الا المتقون، میرا کوئی دوست نہیں مگر متقی. یہاں بھی تقوی کیا، اللہ کی دوستی حاصل کرنے کا بھی تعویذ تقوی، گناہ سے پرہیز. ختم کرنے والا ہوں، فکر نہیں کرو. گناہ سے پرہیز، گھڑی میں دیکھ رہا ہوں بیٹا، گناہ سے پرہیز میں یہ بھی آ گیا. اللہ کی دوستی معمولی بات ہے. آپ سچ سچ بتائیے، اگرچہ دیندار لوگوں کو پرواہ زیادہ نہیں ہوتی، لیکن کہیں موقع مل رہا ہو کہ آج کوئی سینیٹر کہے السلام علیکم میں آپ سے دوستی چاہتا ہوں، آپ سچ سچ بتائیے آپ کا دل چاہے گا ہاں بھائی کل کسی کام آ جائے گی اس کی دوستی؟ حالانکہ وہ عاجز ہے، مخلص تو ہے، محبت بھی ہے، سچے دل سے دوستی کرنا چاہ رہا ہے، لیکن کیا ہوا کہ کل بیچارہ بیمار پڑ گیا، کوئی فالج گر گیا، کوئی کینسر ہو گیا، مال سب ختم ہو گیا، کرسی اس کی جاتی رہی. اب آپ آئے اس کے پاس کہ آپ نے ہم سے دوستی کی تھی، آج ذرا یہ کام پڑ گیا، کہے گا بھائی مجبور ہوں، نہ کرسی ہے میرے پاس، اب تو کرسی گھسیٹ لی گئی ہے میرے پاس سے، اور نہ میرے پاس مال بچا ہے، نہ میں چل پھر کے آپ کے کام آ سکتا ہوں، میں تو بیمار پڑا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ تو ایسے دوستی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو کبھی عاجز نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی دوستی کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قیمت عطا فرماتے ہیں. تو میرے دوستو اس کا تعویذ بھی تقویٰ ہے. تو گناہوں سے پرہیز کرنے میں میں نے جو آیت خطبے میں تلاوت کی ہے وہ نظر کی حفاظت سے متعلق ہے، نظر کی حفاظت. میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے فرما دیجیے، کافروں سے نہیں، ہم سے خطاب ہے، ہم سے، کہ یہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں، نامحرم عورتوں کو نہ دیکھیں. اور ساتھ میں اس کی تشریح میں آ گیا کہ بیریش لڑکوں کو بھی نہ دیکھیں، جن لڑکوں کے داڑھی مونچھ ابھی قدرتی طور پر باہر نہیں آئی ہے، ان کے چہروں میں کشش ہوتی ہے، ایسے چہروں کو بھی دیکھنا منع ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اس میں اشارہ ہے کہ جو آدمی نگاہ کی حفاظت کرے گا اس کی شرمگاہ بھی محفوظ رہے گی، ورنہ اس کی شرمگاہ محفوظ رہنا تقریباً ناممکن ہے. اسی طرح سے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک ازکا لہم، کہ یہ ان کے لیے سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز ہے. نظر کی حفاظت سب سے زیادہ ہمارے باطن کو پاک کرنے والی چیز ہے، باطن ہمارا پاک رہے گا. اور اگر ہم نے نظر بازی کی، آنکھوں کا زنا کیا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث، زنا العین النظر. اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدنگاہی پر لعنت فرمائی ہے، لعنت کی بدعا، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جو آدمی بدنگاہی کر رہا ہے اللہ کے رسول کی لعنت کی بدعا لے رہا ہے، چاہے وہ اسمارٹ فون ہو، تنہائی ہو، خلوت ہو، چاہے بازار میں ہو. آج کل تو کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا، اتنی بے حیائی ہو گئی ہے، اگر کوئی اور کسی عورت کو گور گور کے بھی دیکھے تو کوئی کہتا ہے کیا ہے، کسی کو کیا پتا. گھر کے اندر باپ بیٹی بہو مل کر، جیٹھ دیور مل کر گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، احساس حیائی ختم ہو گئی، شرم و حیائی نہیں رہی، تو پھر ایسوں کا کیا کہنا کہ جن کے دل بالکل سیاہ ہو چکے ہیں. تو وہ نہیں، بلکہ جو نظر کی حفاظت کرے گا تو اس کے باطن کے لیے سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز نظر کی حفاظت ہے. پھر آگے یہی حکم مومنات کے لیے فرما دیا کہ وہ غیر مردوں کو نہ دیکھیں، غیر مردوں کو نہ دیکھیں. تو میرے دوستو عزیزو، میں نے جیسے شروع میں عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کا ہر ہر حرف، ہر ہر لفظ، ہر ہر آیت، ہر ہر جز ہماری سراسر خیر خواہی کے لیے. بھائی اتنی آسان سی بات ہے، ہر بچہ جانتا ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے، گناہ ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں، مسلمان کا بچہ بھی جانتا ہے، کافر کا بچہ بھی جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا اچھی چیز نہیں، جانتے ہیں نا ہم سب. اسی طرح سے دھوکہ دینا، کوئی کہے گا کہ اچھی بات ہے، اللہ نے منع کر دیا بھائی دھوکہ مت دو، جھوٹ کو منع کر دیا جھوٹ مت بولو. اسی طرح غیبت کو اللہ نے منع کر دیا غیبت نہ کرو. اسی طرح گالی دینے کو منع کر دیا گالی مت دو، یہ سب برائی بری باتیں ہیں، تمہیں اس سے نقصان پہنچے گا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بدنگاہی کو منع کر دیا. اب انہی میں ہمارے نامحرم رشتہ دار بھی ہیں، یہاں ذرا معاملہ ٹف ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے. باہر تو ہم نظر کی حفاظت کر لیتے ہیں، گھر میں ذرا مشکل ہو جاتا ہے، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، اور رشتہ داروں میں جو ہے ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم شیطانی کام کریں، عورتیں مرد مل کے بے حیائی سے کھانا کھائیں، ایک دوسرے کو دیکھیں، شیطانی جو ہے اپنی حوث کو پورا کریں. اور آپ ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی یہ حرام ہے، وہ کہتے ہیں بھائی یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے حرام کیا ہے رشتے. جیٹھ اور دیور سے پردہ ہے، خالو سے پھوپھا سے پردہ ہے، چچی سے ممانی سے پردہ ہے، بھابھی سے سالی سے پردہ ہے، اور سارے کزن سے پردہ ہے. یہ آپ کون سا دین پیش کر رہے ہیں بھائی، یہ تو ہمارے اپنے ساتھ کھیلے پڑے بڑے ہیں، یہاں ذرا معاملہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن وہی بات عرض کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے پردہ کرنا، تو یہ ہماری خیر خواہی کے لیے ہے نا، یہ تو ہم ثابت کر چکے قرآن و حدیث سب کا سب ہماری خیر خواہی کے، اللہ اور رسول سب کے سب ہماری خیر خواہی چاہتے ہیں. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنی خیر خواہی مطلوب ہے یا ہمیں اپنی تباہی اور بربادی مطلوب ہے؟ خیر خواہی مطلوب ہے نا، خیریت اسی میں ہے کہ ہم اللہ کو ناراض نہ کریں، ایک نظر بھی خراب نہیں کریں. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ شرافت بندگی کے خلاف ہے، یہ آدمی شریف نہیں ہے. شریف وہ نہیں ہے جو مال و دولت والا ہے، بڑی گاڑی والا ہے، بڑے خاندان والا ہے. شرافت تو یہ ہے کہ وہ اللہ کو ناراض نہیں کرتا. شریف آدمی تو وہ ہے جو اللہ کو ناراض. تو فرماتے تھے کہ ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض کر کے جینا شرافت بندگی کے خلاف. اللہ کے شریف بندے ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہیں کرتے. تو میرے دوستوں، نظر کی حفاظت پکا کرنے کا ہم ارادہ کر لیں کہ ہم ایک نظر بھی خراب نہیں کریں گے، نہ تو اپنے نامحرم رشتہ داروں سے جو گھر میں رہتے ہیں یا باہر رہتے ہیں، اور نہ ہی ہم ایسی تقریبات میں شرکت کریں گے جہاں مخلوط اجتماع ہو. نگاہ خراب ہونے کا اندیشہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی ناراض ہو، سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے۔ وعدہ کرتے ہو عہد، اللہ سے عہد کرو کہ اے اللہ اب تک جو ہم سے غفلت ہو گئی ہمیں معاف کر دیجیے، اور آئندہ ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق دیجیے، خصوصاً بدنگاہی سے بچنے کی ہمیں توفیق دیجیے۔ تو رشتے دار کتنا بھی ناراض ہوں، ہم ان کو پیار اور محبت سے، نرمی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ عذر کر دیں گے کہ بھائی ہم آپ کی اس تقریب میں شرکت کرنے سے معذور ہیں، قاصر ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارے اندر خدا تعالیٰ کی سزا بھگتنے کی ہمت نہیں ہے، سکت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں منع فرمایا ہے، اس کے خلاف کرنے کی ہماری ہمت نہیں ہے، کر لیا بہت کچھ، کر لیا اب نہیں۔ اس سے ہم توبہ بھی کریں گے، اور ایسی اجتماعات میں جہاں اللہ کی کسی قسم کی بھی نافرمانی ہو، ویڈیو بن رہی ہو یا مخلوط اجتماع ہو یا گانا بجانا ہو یا پٹاخے ہوں یا اور کوئی ایسی رسومات ہو رہی ہوں، ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ، میں چل رہا ہوں بس ان کے نشاں کے ساتھ۔ اللہ اور رسول کا راستہ ہر معاملے میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے جیٹھ اور دیور سے پردہ کریں۔ اس کا طریقہ شریعت نے سکھلایا ہے کہ اگر گھر چھوٹا ہے تو نامحرم سے کیسے پردہ کرنا ہے، جیٹھ دیور سے پردہ کیسے کرنا ہے، اور جیٹھ اور دیور سے پردے کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیٹھ اور دیور پردے کے معاملے میں فرمایا کہ ان سے موت کی طرح ڈرو، یہ موت ہے موت۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سراپا خیر خواہ، سراپا امانت، سراپا صدق، محبوب خدا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ہم سے کوئی لالچ نہیں، جو ہمیں تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں، دنیا کی تکلیف سے بھی بچانا چاہتے ہیں، ضیاء الحق دنیا کی تکلیف سے بھی بچانا چاہتے ہیں، اللہ اور رسول ہم کو اور آخرت کی تکلیف سے بھی بچانا چاہتے ہیں، اور ہمیں بڑے بڑے انعام دلوانا چاہتے ہیں۔ سمجھ گئے بھائیو؟ تو ہم، میں بھی ارادہ کرتا ہوں پکا، اور ہم سب ارادہ کریں پکا، اور ہماری مائیں بہنیں پکا ارادہ کریں کہ آج سے ہم نے، ہماری مائیں بہنیں شرعی پردہ کریں، بے پردہ باہر نہیں نکلیں، اچھی طرح اپنے کو ڈھک ڈھکا کر، شریف عورتوں کی طرح، حیا والی عورتوں کی طرح، اپنے شوہروں کی وفادار عورتوں کی طرح، عفت والی پاکیزہ عورتوں کی طرح، اگر ہمیں مجبوری ہوگی باہر جانے کی تو ہم اس طرح نکلیں گے۔ کسی کی ملامت، کسی کے مذاق کا ہم پرواہ نہیں کریں گے۔ کوئی مذاق اڑاتا ہے، اڑاتا رہے، کل یہ زبانیں بند ہو جائیں گی، یہ زبانیں بند ہو جائیں گی، اور قیامت کے دن ہمارے یہ مخلوق کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور مردوں کو بھی اللہ تعالی ہم سمیت توفیق دے کہ شرعی پردہ کریں، نگاہوں کی حفاظت کریں۔ جن کے داڑھی میں کمی ہے، ایک مٹھی داڑھی میں، وہ سب حضرات اپنی ایک ایک مٹھی داڑھی پوری کر لیں۔ جن کے مونچھیں بڑی بڑی ہیں، اللہ تعالی ان کو توفیق دے کہ اپنی مونچھوں کو افضل درجے میں کر لیں، اول نمبر پاس ہو جائیں۔ اور جب چل رہے ہوں، کھڑے ہوئے ہوں، مردوں کے لیے جو حکم ہے کہ اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھیں، اور عورتیں اپنے ٹخنوں کو ڈھانکنے والی ہوں، پردے دار ہوں، عفیف ہوں، پاک دامن ہوں، بے حیا نہ ہوں، بے عزتی نہ کریں، رسوا نہ ہو۔ جو بے پردہ عورت ہے وہ اپنے کو رسوا کر رہی ہے، اپنے خاندان کو رسوا کر رہی ہے، کہ جو حسن اس کے شوہر کے لیے تھا وہ اور لوگوں کو بھی دکھاتی پھر رہی ہے، ہے نا بھائی؟ یہی مطلب ہے نا بے پردہ ہونے کا، کہ لوگ ہمیں دیکھیں تو وہ خود بھی ملعون ہے اور اس کو دیکھنے والا بھی ملعون ہے، لعنت کیا ہوا ہے۔ بلکہ ہمارے مرشد شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی بدنگاہی کر رہا ہو اس کو بھی مت دیکھو، اس لیے کہ جو بدنگاہی کر رہا ہے وہ اللہ کی لعنت کے سائے میں ہے نا، ایسا نہ ہو کہ وہی لعنت تم پر بھی آ جائے، اس کو بھی مت دیکھو. اور اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہم گناہ کرنے والے کی حقارت سے بچ جائیں گے. جب انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے تو عام طور پہ جو بچنے والا ہوتا ہے اس کے دل میں حقارت آ جاتی ہے کہ یہ گناہ کر رہا ہے، ہم اچھے ہیں. بس اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اس میں یہ حفاظت بھی آ گئی. اور ہمارے حضرت نے فرمایا کہ برقعے والے کو بھی مت دیکھو، برقعے والے کو بھی مت دیکھو، برقعے والی کو بھی مت دیکھو، جا رہی ہے، میری ماں ہے، میری بہن ہے، اللہ کی بندی ہے. کیونکہ بعض طبیعتوں میں ایسی خباثت ہوتی ہے بدنگاہی کی کہ پھر وہ برقعے سے میں بھی جو ہے وہ لذت حرام لذت لے لیتے ہیں. اور خواتین کو چاہیے کہ برقع ڈھیلا ڈھالا ہو جس سے اعضائے بدن ظاہر نہ ہو، دکھلائی نہ دیں اور احساس بھی نہ ہو. حضرت صدیق سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کی، وصیت فرمائی کہ جب فاطمہ کا انتقال ہو جائے صاحبزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے جسم کو بیری کے پتے سے ڈھانک دینا، پورے کا پورا ڈھانک دینا، کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ فاطمہ کا قد کتنا تھا، موٹی تھی، دبلی تھی، کیسی تھی، اتنی حیا تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب آپ کے مزار مبارک میں داخل ہوتی تو بغیر کسی اضافی پردے کے داخل ہو جاتی، لیکن جس دن سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دفنایا گیا، تدفین کی گئی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو ڈھک کر جایا کرتی، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا. اس کو کہتے ہیں حیا. پردہ اصل میں حیا کا نام ہے، پردہ حیا کا نام ہے. تو مائیں بہنیں ڈھیلا ڈھالا برقع پہنے، سیدھا سادہ برقع پہنے، چمکدار لیس لگانا، رنگین اسکارف پہننا یا منہ کھول کر چلنا، یہ وہی بات ہے کہ ہم کو دیکھیں کوئی. چمکدار لیس لگانے سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں، اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اس لیے برقعے کو سیدھا سادہ ہونا چاہیے، ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے. اصل چیز پردہ ہے حیا. پورے کا پورا دین کے اندر سب سے بڑا جز حیا ہی حیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، حیا، شرم و حیا نصیب فرمائے، شرم و حیا اور اچھے اخلاق سے ہم کو نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی کریم. دیکھو کوشش کر کے آپ کی جان چھوڑ دی پونا گھنٹے، ایک گھنٹہ بھی نہیں ہونے دیا، اب دعا کر لیتے ہیں اس میں بھی ایک گھنٹہ ہو جائے گا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كن لنا واجعلنا لك، اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد، اللهم اجعلنا أخشاك كأننا أراك أبدا حتى ألقاك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم أحينا مسكينا وأمتنا مسكينا واحشرنا في زمرة المساكين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اب تک اے اللہ ہم نے دین میں جو غفلت کی ہے اور اے اللہ ہم نے دین کو سیکھا نہیں اور پھر اس پہ عمل بھی نہیں کیا. اے اللہ بلا شبہ جرم عظیم ہے. اللہ مجھے بھی معاف فرما دے, میرے گھر والوں کو بھی معاف فرما دے, اور تمام مسلمانوں کو, حاضرین حاضرات اور تمام مسلمانوں کو, پوری امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاف فرما دے. اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے, ہر گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما, ہر گناہ سے نفرت اور بیزاری عطا فرما, خصوصاً غیروں کے طریقوں سے صاف طور پر اے اللہ بالکل بالکل بیزاری اور نفرت عطا فرما دے, غیروں کی وضع قطع بنانے سے میری میرے بچوں کی اور ہر مسلمان کی اور اس کے بچوں کی حفاظت فرما, کی ظاہری وضع ہو یا باطنی ہو, اے اللہ غیروں کے طریقے سے میری اور سب کی حفاظت فرما, اے اللہ اسے نفرت اور بیزاری عطا فرما. اے اللہ پیارے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ نے زندگی کا بہترین نمونہ بنا کر بھیجا, لیکن افسوس کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ کا بہترین, آپ کا بنایا ہوا بہترین نمونہ ہے, اس بہترین نمونے کو چھوڑ کر جانوروں کے طریقے نکال لیے ہیں, جانوروں کے طریقوں کو اپنا لیا ہے, جانوروں سے بھی بدتر لوگوں کے وضع قطع کو بنا لیا ہے, اور جانوروں کے سے کام ہمارے ہو چکے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف بھی فرما دے, اور اے اللہ ہماری آنکھیں کھول دے, ہمیں عقل سلیم عطا فرما دے, قلب سلیم عطا فرما دے. اللہ 100% سنت اور شریعت کا راستہ عطا فرما دے. اے اللہ ان لوگوں کا راستہ, آپ سے ہم نماز میں مانگتے تو ہیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ, لیکن ہم اے اللہ ہمارا عمل اس کے برخلاف ہے. اے اللہ ہماری دعا سن لے. اللہ ہر نماز میں ہر رکعت میں آپ نے یہ مانگنا سکھایا ہے, صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہمیں, ہمارا عمل اس کے برخلاف ہے. اے اللہ ہماری نماز میں ہر دعا کو قبول فرما لے, کہ ہم آپ سے ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں. اے اللہ وہ دعا ہماری قبول فرما لے, کہ ہم کو انعام یافتہ راستہ عطا فرما دے. اے اللہ ہماری استعانت فرما. اے اللہ شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما, اور اے اللہ نفس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما, کہ نفس بڑا پاپی ہے, بڑا گناہ گار ہے, بڑا ہمارا نفس جو ہے وہ ظالم ہے. اے اللہ اس کے خلاف ہم آپ کے دربار رحمت میں شکایت پیش کرتے ہیں. یا حی یا قیوم برحمتی کا نستغیث, اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے اور اس کے جالوں سے میری بھی اور ہر مسلمان کی حفاظت فرما. اے اللہ نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما, ہماری نمازوں میں اے اللہ ذوق و شوق عطا فرما, اے اللہ نماز میں لذت عطا فرما, نماز کی مٹھاس اور لذت عطا فرما, اے اللہ سجدے کی لذت عطا فرما, قیام کی لذت عطا فرما, اے اللہ رکوع کی لذت عطا فرما, سجدوں کی لذت عطا فرما, قعدوں کی لذت عطا فرما, تلاوت کی لذت عطا فرما. اے اللہ ذکر اللہ کی, اپنے نام پاک کی لذت اور مٹھاس عطا فرما, حلاوت ایمانی عطا فرما. اے اللہ حلاوت ایمانی عطا فرما. اے اللہ اشک باری آوزاری نصیب فرما. اے اللہ ان خشک آنکھوں کو آنسو نصیب فرما, اپنی یاد میں رونا نصیب فرما. اللہ دنیا کے بیہودہ غم سے میری بھی, میرے دوستوں کی اور سب مسلمانوں کی حفاظت فرما, اپنا درد و غم عطا فرما, اپنا درد دل عطا فرما. اے اللہ اپنا درد دل عطا فرما, اپنا درد و غم عطا فرما. اے اللہ اپنے غم کی دولت عطا فرما. اے اللہ قیمتی دولت عطا فرما, یہ مٹی اور پانی اور مٹی کی چیزوں سے میرے بھی اور میرے سب دوستوں اور ہر مسلمان کی, اے اللہ اس کے دھوکے سے حفاظت فرما. اے اللہ آخرت کی فکر نصیب فرما, اپنے باطن, اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بہترین اخلاق عطا فرما, اچھے معاملات عطا فرما, اچھی معاشرت عطا فرما, اچھے معاملات عطا فرما, اچھی موالات عطا فرما. اے اللہ صرف نماز نہیں, صرف تلاوت نہیں, صرف روزے نہیں, بلکہ ہمیں پورے کا پورا دین عطا فرما دے, پورے کا پورا دین عطا فرما دے, کامل ایمان والا بنا دے, اپنی محبت کاملہ اور اپنی معرفت کاملہ ہم سب کو نصیب فرما دے. پیارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت نصیب فرما دے. اے اللہ اپنی جان سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ، اور شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما دے. اے اللہ ایمان کامل سے ہم سب کو نواز دے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. میرے پیارے مرشد شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کو خوب خوب صحت عطا فرما، حضرت کی کمر کی تکلیف کو جلد از جلد رفع فرما، اور اے اللہ جتنے بھی عوارض ہیں حضرت کے یا ہمارے حضرت کے خاندان میں یا احباب میں یا خدام میں یا معاونین میں، اے اللہ تمام امراض سے شفاء کلی نصیب فرما، تمام تکالیف سے نجات عطا فرما، جلد از جلد نجات عطا فرما، خوب خوب اچھی صحت اور عافیت اور تندرستی عطا فرما، اور میرے پیارے شیخ کی عمر مبارک میں خوب خوب برکت عطا فرما. اللہ میرے پیارے شیخ کی محبت میرے دل میں کوٹ کوٹ کر بھر دے. اے اللہ میرے پیارے شیخ کی محبت میرے دل میں کوٹ کوٹ کر بھر دے. اے اللہ میرے پیارے شیخ کی محبت میرے دل میں کوٹ کوٹ کر بھر دے، اور اے اللہ میرے پیارے شیخ کو مجھ سے انتہائی خوش کر دے. اے اللہ جہاں تک خوشی کی انتہا ہے وہاں تک خوش کر دے. اللہ میرے پیارے شیخ کو مجھ سے انتہائی خوش فرما دے، سب سے زیادہ مجھ سے خوش فرما دے. اے کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما. جس بھائی بہن کو جو بھی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، اے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما. جس بھائی بہن کو جو بھی جائز حاجت ہو، اے اللہ خزانے غیب سے اس کی حاجت پوری فرما. اے اللہ سوال کرنے سے ہم سب کو بچا، اللہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا. اے اللہ ہاتھ پھیلائیں تو صرف اور صرف آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری ہر حاجت کو پورا فرما، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی حاجت کے لیے ہم آپ ہی کے محتاج ہیں اور آپ ہی سے ہم سوال کرتے ہیں. اے اللہ ہماری حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما. اور اے اللہ جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو، اے اللہ اس کو پورا فرما. اور اے اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے، بچیاں بیٹھی ہیں یا بیٹے جوان ہیں یا شادی کے قابل ہیں، اے اللہ سب کو نیک، بہت اچھے اچھے، محبت والے، دیندار، بہترین اخلاق والے رشتے عطا فرما دے. اے اللہ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. بعض لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے کہ اولاد ہوتی ہے اور اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے. اے اللہ ان کی اولاد کو حیات عطا فرما. اے اللہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے. اے اللہ اولاد صالحہ سے نواز دے، عافیت کے ساتھ نواز دے. جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے. جو اولاد والے ہیں اللہ ہم کو بھی اور ان کی اولادوں کو، ہماری اولادوں کو، سب کو جذب فرما لے اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. ہمارے حضرت کے خلیفہ، ہمارے حضرت فیروز صاحب کے خلیفہ حضرت سید سروت حسین عارفی صاحب، جو ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے بہت ہی چہیتے لاڈلے احباب میں سے ہیں، وہ بیمار ہیں. اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اے اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما. اے اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، اور ان کی آل و اولاد کے لیے کو ان کے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ کی بننے کی توفیق عطا فرما، یعنی نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اور ان کے لیے کچھ خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اللہ حسن خاتمہ مقدر فرما. اللہ ہم سب کو اپنا پیارا اور مقبول بنا لے. اے اللہ ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنا لے. اللہ ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنا لے. اے اللہ اپنی محبت اور معرفت کو کامل کر کے ہمیں دنیا سے اٹھانا. اے اللہ اپنی مہربانی سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما. اللہ ہمارے ملک سے سود اور رشوت کا مکمل خاتمہ فرما دے. اللہ سود اور رشوت نے ملک کو بالکل تباہ حال کر دیا ہے، مقروض کر دیا ہے، قرضوں میں جکڑ دیا ہے، بہت برا کر دیا ہے. اے اللہ ہم تباہ ہو گئے ہیں اس سود اور رشوت سے، کہ ہم یہ آپ کی نافرمانی میں اے اللہ ہم ملوث ہو چکے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف بھی فرما دے اور ہمارے ملک سے سود اور رشوت کا مکمل خاتمہ فرما دے. ہماری معیشت کو مضبوط کرتے، اے اللہ اس مہنگائی کو ارزانی میں تبدیل فرما دے. اللہ ملک میں عدل و انصاف عطا فرما دے. اس قدر ظلم ہے کہ کتنے جو ہے چھوٹے چھوٹے خاندانوں کو بڑے بڑے بجلی کے بل آ رہے ہیں، کہیں کچھ کہے کہیں کچھ ہے. اے اللہ یہ ظلم ہی ظلم ہو گیا ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. ہمارے اعمال ہی کی جو ہے وہ شامت ہے. اے اللہ ہمیں معاف بھی فرما دے اور ہمیں نیک اور دیندار اور خیر خواہ حکمران نصیب فرما, اپنا خوف رکھنے والے حکمران نصیب فرما. اللہ بدکاری کے اڈوں کا خاتمہ فرما, شراب خوری کے اڈوں کا خاتمہ فرما, ہمارے ملک میں امن و امان اور عافیت نصیب فرما, برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما. اے اللہ ہر گھر میں برکت نازل فرما, اللہ ہر گھر سے ٹی وی اور کیبل کی لعنت اور جہنم کو ہمیشہ کے لیے رخصت فرما دے. اے اللہ تمام اسلامی ممالک میں اتحاد نصیب فرما دے اور اسلامی نظام پکا اسلامی نظام نصیب فرما دے. اور اے اللہ تمام مسلمانوں کو متحد کر دے اور ہمارے فلسطینی بھائیوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں, اے اللہ ان کی غیب سے مدد و نصرت فرما. اللہ ہم نادم ہیں, شرمندہ ہیں کہ ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر پا رہے, ہم انتہائی کمزور ہیں, مگر اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں اور آپ کو اے اللہ دشمنوں کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں. ہمارے مظلوم مسلمان بھائیوں کی غیب سے مدد فرما, اور اللہ جو دشمن ان کو ستا رہا ہے یا اللہ یا تو اس کو ہدایت دے دے اور ان کو اپنی حرکتوں پر نادم کر دے اور توبہ کی توفیق دے کر, ایمان کی توفیق دے کر, توبہ کی توفیق دے کر ان کو بھی جو ہے اللہ اس ظلم سے باز رہنے کی توفیق دے دے. اے اللہ جن کے مقدر میں یہ ہدایت نہیں ہے, اے اللہ پھر ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرما. اللہ ہماری آپ سے فریاد ہے کہ آپ ایسے دشمنوں کو, ان دشمنوں کا منہ کالا کر دیجئے. اللہ ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں کہ ان دشمنوں کو نیست و نابود کر دیجئے, ان کی طاقت کو چکنا چور کر دیجئے, ان کی طاقت کے نشے کو چکنا چور کر دیجئے, ان کو ذلیل و خوار کر دیجئے, ان کو شکست خوردہ کر دیجئے, کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ان کو پامال کر دیجئے, اور اللہ ان کی معیشت کو بھی بالکل برباد کر دیجئے, اور ان کے آپس میں اختلافات اور پھوٹ ڈال دیجئے, آپس میں لڑ مر کے ان کو ختم کروا دیجئے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو, ہماری فریادوں کو اپنے فضل سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علی نبی کریم. رحمتہ اللہ.